اب پاکستان کے بارے میں کچھ عرض کر دیتا ہوں. یہ 14 اگست آنے والی ہے. پاکستان بہت پیارا وطن اللہ نے ہمیں دیا, یہ اسلام کے نام پر آزاد ہوا ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اللہ معاف فرمائے. ابھی جو پاکستان نے ماشاءاللہ انڈیا کے خلاف جو تھوڑی بہت جنگ ہوئی تھی, میزائل کو جو حملہ کیا, مارکہ حق اس کا نام رکھا گیا, بنیان المحسوس قرآن پاک کی آیت کا جز ہے, تیسرا پلہ ہی دیوار. تو جیت کیسے ہوئی؟ اللہ معاف فرمائے. سانگ سے, گانوں سے, مس گیدرنگ سے, عورتوں کے گانوں سے ہوئی, اللہ معاف فرمائے. بلکہ ایک حافظ نے قرآن پاک کی آیت پڑھ کے میزائل چلایا. یعنی اسلام جو ہے, اسلام مسلمان جیتتا ہے جہاد فی سبیل اللہ, تقویٰ اور اسلام کی تعلیمات سے, گانوں سے, میوزک کے شوز سے اور ترانوں سے اور میوزک وغیرہ سے نہیں جیتتا. ہر جگہ مال کے حق کے ساتھ نعوذ باللہ مرد عورت بنے ہوئے, پوری شارع فیصل پہ, اور لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ہے 13 اگست کی رات کو فنکشن شو ہوگا نیشنل اسٹیڈیم میں, اللہ معاف فرمائے. گانے بجانے جائیں گے اور شاعر آئیں گے, عورتیں آئیں گی, ناچ گانا ہوگا. اللہ مار کا حق لکھا ہوا ہے. کتنی بڑی کفر کی بات ہے. حق کبھی گانے والا ہو سکتا ہے؟ مار کا حق انسان کبھی گانوں سے جیتے گا؟ اللہ معاف فرمائے. صابروں والی باتیں کرتے ہیں. شرکت بھی نہیں کرنی چاہیے اس میں بالکل. ہم لوگ تو نہیں کرتے اللہ کا شکر ہے, مگر دنیا دار لوگ کرتے ہیں. میں شعر و شاعری ہوگی, چلو بھائی 13 اگست کی رات کو وہاں پہ ترانے ہوں گے. اتنی بڑی نعمت پاکستان ملی ہے, اتنی خون بہا ہے اس کے لیے. ہمارے اکابرین نے بہت محنتیں کی اس کے لیے, اس پاکستان کے لیے. اسلام کے نام پر آزاد ہوا ہے. گانے بجانے کی تھوڑی, اللہ معاف فرمائے. جگہ جگہ اتنی تیز آواز میں گانے چلے ہوتے ہیں, سانگس ایسے ترانے بغیر گانوں کے, جس میں کوئی شرکیہ باتیں نہ ہوں, وہ بغیر گانوں کے اور بغیر میوزک کے چلو پڑھ سکتے ہیں. پاکستان کے بارے میں ہیں, مگر یہ ہے کہ اگر اس کے ساتھ میوزک وغیرہ ہے تو وہ نہ سننے چاہیے, نہ دیکھنے چاہیے, نہ جانا چاہیے, نہ اس کے دل لگانا چاہیے. ہمارے بہت سے احباب نے ماشاءاللہ ایسے ترانے پڑھے ہیں جو پاکستان کے بارے میں ہیں, بغیر میوزک کے ہیں, مزہ آتا ہے ان کو سن کے. تو حضرت والا فرما رہے ہیں 14 اگست, آج چونکہ 14 اگست ہے, پاکستان کی آزادی کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں, اس لیے میں کچھ باتیں پیام پاکستان سے متعلق بتانا چاہتا ہوں. کتنے بج گئے؟ ہاں بس ختم کرتے ہیں. پاکستان کا قیام بڑے بڑے اولیاء اللہ کی تمنا تھی, خاص کر حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ کی تمنا تھی کہ ایک الگ اسلامی ریاست ہو, جہاں مسلمان ہندوؤں کافروں کے تابع نہ ہوں. یعنی ہم لوگ کسی ہندوؤں کے تابع نہیں ہیں, اور انڈیا میں جو لوگ رہ رہے ہیں وہ ہندوستانوں کے تابع ہیں, ان کے تابع ہیں. پرائم منسٹر تو انڈین ہے, کافر ہے. اب ان کو کتنی مشکلات ہو رہی ہیں. یہ سب کتابوں میں چھپا ہوا ہے. حکیم الامت فرماتے ہیں, جب میری ریل ریاست رامپور سے گزرتی ہے اور اذان کی آواز سنائی دیتی ہے اور آزادی سے رہتے ہوئے مسلمان نظر آتے ہیں تو دل خوش ہو جاتا ہے. حالانکہ مسلمانوں کی ریاست نام کی تھی, کام کی نہیں تھی, لیکن فرمایا وہاں چند اسلامی شاعر دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے. فرمایا میرا جی چاہتا ہے مسلمانوں کے لیے ایک الگ سلطنت قائم ہو جو ہندوؤں کے ساتھ مخلوط نہ ہو. کیونکہ مان لیجئے اگر کہیں 9000 افراد کی بستی ہے جس میں 6000 ہندو ہیں, 3000 مسلمان, تو جب مخلوط حکومت بنائیں گے اور اسمبلی میں کسی معاملے پر ووٹنگ ہوگی تو ہمیشہ مسلمان ذلیل اور مغلوب رہیں گے, کیونکہ 6000 ووٹ کافروں کو جائیں گے اور 3000 مسلمانوں کو. آپ لوگ سمجھ رہے ہیں یا نہیں کہ ووٹنگ میں کافروں کی تعداد یقیناً زیادہ ہوگی, جس کی وجہ سے مسلمان ہر معاملے میں ہندوؤں سے مغلوب رہیں گے اور دین کے کسی حکم کا نفاذ نہیں ہو سکے گا, اور ان کے دین میں دن بدن زوال آتا جائے گا, یہاں تک کہ اگلی نسلوں میں اسلام ہی اجنبی ہو جائے گا. اب اسی سے جمہوریت کے نظام کی خرابی بھی سمجھ لیجئے کہ جمہوریت اور الیکشن جو یورپ سے ہمیں ملا ہے, یہ بہت بڑی لعنت ہے. اس میں کبھی بھی حق نہیں آ سکتا جب تک کہ اہل حق کا غلبہ نہ ہو جائے. فرض کیجئے کسی بستی میں 1000 شرابی رہتے ہیں اور 100 آدمی پکے نمازی ولی اللہ ہیں, تو جب الیکشن ہوگا تو بتائیے کون جیتے گا, کس کی حکومت قائم ہوگی؟ اس لیے حکیم الامت فرماتے ہیں اپنی تفسیر بیان قرآن میں, قرآن پاک کی دلیل سے جمہوریت کو باطل قرار دیا. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے, وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. اے نبی, آپ ان صحابہ سے خاص خاص باتوں میں مشورہ لیتے رہا کیجئے, پھر مشورہ لینے کے بعد جب آپ ایک جانب رائے پختہ کر لیں, خان کے مشورے کے موافق ہو یا مخالف, تو اللہ پر اعتماد کر کے اس کام کو کر ڈالا کیجئے. بے شک اللہ تعالیٰ ایسے اعتماد کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں. یعنی آپ مشورہ تو لیں اور فیصلہ آپ ہی کا ہوگا. یعنی فیصلہ کس کا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, جمہوریت کا نہیں ہوگا, چاہے جمہوریت اس کے حق میں ہو یا مخالف. حکیم الامت نے فرمایا اس آیت سے ثابت ہوا جمہوریت باطل ہے, الیکشن باطل ہے. جو صحیح لوگ ہوں ان کو حکومت ملنی چاہیے. یہ کیا ہے کہ اگر کسی ملک میں غنڈے زیادہ ہوں بے نمازی زیادہ رہتے ہوں تو بس غنڈوں کو وزیر اعظم بنا دو. حدیث میں آتا ہے کہ سواد اعظم ایک کثیر جماعت کی اتباع کرو. سواد اعظم سے کیا مراد ہے؟ کہ صرف لوگوں کی کثرت مراد ہے، چاہے کافروں کی کثرت ہو یا فاسق و فاجر کی؟ نہیں، اس کے معنی ہیں کہ بیاض اعظم کی اتباع کرو، یعنی اہل حق کی. سواد اعظم کی شرح حکیم الامت کی ہے، جدھر بیاض اعظم ہو، جدھر سب سے زیادہ نور ہو، جدھر حق ہو، ان کی اتباع کرو، خواہ ایسے لوگ تعداد میں کم ہو، لیکن وہی سواد اعظم ہے. تو میں عرض کر رہا تھا، حکیم الامت کی تمنا تھی ایک الگ خطہ مسلمانوں کو حاصل ہو جائے، اور حضرت نے دعا مانگی تھی، اے اللہ ایک ایسا خطہ دے دے یا خالص اسلام کی سلطنت ہو. فرمایا جناح صاحب امت کا درد رکھتے تھے، جو قائد اعظم محمد علی جناح ہے نا، ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ مسلم لیگ کا بانی محمد علی جناح ہے، جو کلمہ گو ہے اور سنی بھی ہے. آخر میں انہوں نے علامہ شبیر احمد عثمانی سے صاف کہہ دیا تھا کہ میں سنی ہوں اور سنیوں کے طریقوں کے مطابق نماز پڑھتا ہوں، اور حکیم الامت کے بھتیجے مولانا شبیر علی صاحب تھانوی سے نے مجھ سے خود یہ بات فرمائی کہ میں نے محمد علی جناح کو سنیوں کے مطابق نماز سکھائی، انہوں نے نماز کی پابندی کی تاکید کی اور وہ سنیوں کی طرح نماز پڑھتے تھے. جب انتقال کا وقت قریب ہوا، وصیت کی کہ میں سنی ہوں اور حنفی ہوں، اور میری نماز جنازہ مولانا شبیر احمد عثمانی پڑھائیں گے، کسی اور مسلک والے کو میرا جنازہ مت پڑھانے دینا. آپ دیکھ لیجئے ان کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی، محمد علی جناح کی بات ہو رہی ہے، قائد اعظم کی. مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نے، اگر وہ کسی اور مسلک سے تعلق رکھتے تو مولانا شبیر احمد عثمانی کو نماز جنازہ پڑھانے کی ہرگز وصیت نہ کرتے. ارے بزرگوں کی دعا تھی ان کے ساتھ. جناح صاحب امت کا درد رکھتے تھے. مولانا شبیر صاحب تھانوی نے مجھ سے بیان کیا، میں رات 12 بجے محمد علی جناح کے پاس دہلی پہنچا. حضرت تھانوی کا جناح صاحب کے نام ایک ضروری خط تھا، وہ دینا تھا، تو میں نے دیکھا اس وقت وہ سجدے میں پاکستان کے لیے رو رہے تھے. اور ایک مرتبہ حکیم الامت نے فرمایا، میں نے جناح کو خواب میں علماء کے لباس میں دیکھا ہے، ان کو حقیر مت سمجھو، اللہ جس سے چاہے کوئی بڑا کام لے لے. لہٰذا بڑے بڑے اللہ والے علماء نے مسلم لیگ کا ساتھ دیا. اس زمانے کی مسلم لیگ کی بات ہو رہی ہے بھائی. اور پاکستان نے قیام میں عظیم کردار ادا کیا. چنانچہ جب پاکستان بنا تو مغربی پاکستان میں مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نے اور مشرقی پاکستان میں مولانا ظفر احمد عثمانی نے پاکستان کا جھنڈا لہرایا. اور مولانا شبیر احمد عثمانی سے جناح صاحب نے کہا، اگر مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ حضرات میرا ساتھ نہ دیتے تو پاکستان نہ بنتا. پاکستان کی بنیاد میں علماء کا بہت بڑا ہاتھ ہے، تو ہمیں بھی اپنے گھروں پر، مدرسوں پر اور جو ہے وہاں پہ جھنڈے لگانے چاہیے. ہمارے بڑوں نے جھنڈے لگائے ہیں، بس ایک سادہ سا جھنڈا لگا لیں. لیکن آج علماء کو آہستہ آہستہ فراموش کیا جا رہا ہے. میرے سامنے الہ آباد میں آل انڈیا مسلم لیگ کا سب سے بڑا اجلاس ہوا، میں نے خود اس میں شرکت کی. حضرت فرما رہے ہیں اس میں قرارداد پاس ہوئی کہ مسلمانوں کو یہ خطہ الگ بنانا چاہیے. اس کے بعد اعظم گڑھ میں مسلم لیگ کا سب سے بڑا اجلاس ہوا، جس میں آل انڈیا مسلم لیگ کے تمام بڑے بڑے لیڈر علماء شامل تھے، مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب، حضرت موہانی صاحب اور مسٹر جناح وغیرہ. میرے شیخ حکیم الامت کے اجل خلیفہ تھے شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پورے اعظم گڑھ کی مسلم لیگ کے سیکرٹری تھے اور بہت زیادہ سرگرم تھے. حضرت کو ایک دھن و فکر تھی کہ پاکستان بن جائے، اور رات رات بھر سجدے میں روتے تھے، یا اللہ کافروں کی غلامی سے آزاد پاکستان کی ایک اسلامی سلطنت بنا دیں. اور دیکھیے اعظم گڑھ کے اسی اجلاس کے لیے حضرت تہجد پڑھ کے پھول پور اعظم گڑھ سے گورکھپور حضرت مولانا ظفر عثمانی کو لینے گئے ان کی تقریر کرانے کے لیے. تہجد کے وقت کار روانہ ہوئی، دوسرے دن عشاء کے وقت حضرت ان کو لے کر آئے، عشاء پڑھائی اور فرمایا میں نے تہجد کے وضو سے عشاء کی نماز پڑھائی ہے، اور سارا دن ایک پانی کا قطرہ بھی نہیں پیا کیونکہ استنجا لگ جاتا اور کسی جگہ رکنا پڑ جاتا. حضرت چاہتے تھے بس جلد مولانا کو لے کر واپس پہنچیں. پاکستان بنانے میں ہمارے اقابے نے اس طرح سے قربانیاں پیش کی ہیں. اس جلسے میں مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا ظفر احمد عثمانی جیسے بڑے بڑے عمائدین کی تقریریں ہوئیں. میں بھی اس جلسے میں موجود تھا. حضرت والا شاہ مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں بھی اس جلسے میں موجود تھا. اتنا بڑا جلسہ تھا کہ شاید ہندوستان الہ آباد کے بعد اس کا دوسرا درجہ تھا. تو مولانا شبیر احمد عثمانی نے اپنی تقریر فرمایا، اس زمانے میں دیندار لوگ کم ہیں، لہذا حکومت تو ان مستروں ہی کے ہاتھ میں رہے گی، لیکن اگر علماء کی رہنمائی میں رہے گی تو اس صحیح سلامت ساحل تک پہنچ جائیں گے، اور اگر انہوں نے علماء کو نظر انداز کر دیا تو ساحل تک نہیں پہنچ سکیں گے. اور مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نے ایک مصرع پڑھا جو آپ کو سنا رہا ہوں، عجیب و غریب مصرع ہے. مسکر و ملا میں کیا فرق ہے؟ فرمایا ہمیں کشتی نہیں ملتی، انہیں ساحل نہیں ملتا، یعنی ان کے پاس مادی وسائل اسباب ہیں اور ملا بیچارہ مسکین ہے، ہمارے پاس کشتی نہیں ہے لیکن رستہ معلوم ہے، اور ان کے پاس کشتی ہے لیکن رستہ معلوم نہیں، کاش یہ لوگ کشتی میں ہم کو بٹھا لیں اور چلانے کے لیے ہمیں دے دیں تو ان کی کشتی پار لگ جائے گی۔ خیر اسی جلسے کی رات مجھے خواب میں بشارت بھی ہو گئی، یعنی حضرت والا فرما رہے ہیں کہ پاکستان بن جائے گا، اللہ والوں کے اس غلام اختر نے خواب میں دیکھا کہ میرے شیخ شعبدو غنی صاحب پر سورہ انفال نازل ہو رہی ہے اور حضرت بے چینی سے کروٹیں لے رہے ہیں۔ میں نے پوچھا حضرت آپ بے چین کیوں ہیں کہ آپ کے اوپر سورہ انفال کا نزول ہو رہا ہے؟ میں نے اس وقت سورہ انفال کی تفصیل نہیں پڑھی تھی، میں سورہ انفال کے مضامین کو جانتا بھی نہیں تھا۔ یہ حضرت والا کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ عارف باللہ شیخ العرب العجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ خواب دیکھا تھا، جب میں نیند سے بیدار ہوا تو حضرت کو خواب سنا کر پوچھا آپ کیوں اتنے بے چین تھے، سورہ انفال کے نزول کی تعبیر کیا ہے؟ تو میرے شیخ شعبدو غنی صاحب نے فرمایا اب انشاءاللہ پاکستان بن جائے گا، کیونکہ سورہ انفال میں فتوحات اور مال غنیمت کا تذکرہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں صاحب پاکستان کے جتنے حکمران اور وزیر اعظم ہیں سب فاسق اور فاجر ہوئے ہیں، مولویوں کو حکومت نہیں دی، لہٰذا ان شرابیوں سے تو اچھے تو ہمارے ہندوستان کے ہندو لوگ ہیں۔ اس کا جواب سن لو، بیت اللہ کے اندر ایک انگریزی شخص نے شیخ العزیز جامعہ شفیع لاہور حضرت مولانا عزیز کاندھلوی رحمۃ اللہ سے کہا تھا کہ آپ کے مسلمان فاسق اور نافرمان وزیروں سے تو ہمارے ہندوستان کے کافی صدر وزیر اعظم اچھے ہیں۔ تو مولانا ادریس کاندھلوی صاحب نے وہیں کعبے میں قرآن پاک کی آیت سے اس کا جواب دیا، ولعبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم، مومن بندہ چاہے کتنا ہی گنہگار ہو مشرک اور کافر سے افضل اور بہتر ہے، ولو اعجبکم اگرچہ تم کو وہ مشرک کافر اچھا لگتا ہو، ولو اعجبکم فرماتے ہوئے اس معترض کے سینے پر انگلی رکھ دی، اس میں اشارہ تھا کہ تم کو کافر اچھا لگتا ہے تو تمہارا یہ عمل قرآن کے خلاف ہے۔ فرمایا تم کافروں کو مسلمانوں کے مقابلے میں لاتے ہو، مسلمان کتنا ہی شرابی کبابی گنہگار بدکار ہو کوئی بھی گناہ نہ چھوڑے لیکن جب تک اس کے دل میں کلمہ ہے وہ کروڑوں کافروں سے افضل ہے۔ واہ واہ، ساری دنیا کے کافروں کو ترازو کے پلڑے میں رکھ دو اور دوسرے پلڑے میں گنہگار مسلمان کلمہ پڑھنے والے کو رکھ دو تو مسلمان کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور یہ جنت میں جائے گا، چاہے گناہوں کی تھوڑی سی سزا پا جائے لیکن کافروں کو دائمی سزا ہے، کافر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا اور مسلمانوں کے لیے دائمی سزا نہیں ہے، اللہ آخر میں اس کو جنت میں داخل کر دیں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے صرف ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے معاف فرما دے۔ اور مومن پر اللہ کی کیا رحمت ہے، اس پر ایک واقعہ کرتا ہوں۔ ایک شخص نے حالت نیند میں کروٹ لی، اس کے منہ سے نکل گیا اللہ، نہ نمازی تھا نہ روزے دار، بس پر اللہ نے اس کو بخش دیا کہ تم نے غفلت میں سوتے ہوئے کروٹ جو بدلی اور تمہارے منہ سے اللہ نکل گیا تھا، میں نے قبول کر لیا، وہ مالک ہیں وہ شہنشاہ ہے، جس کی جو ادا پسند آ جائے جو نقطہ چاہے پسند کر لے، اس پر مغفرت کر دے۔ یا بشیر اونٹ والے کی ایک ادا، یعنی اس کے سلوک کی ایک اس کے سلوٹ کو ایک دنیاوی بڑے مملکت کی بادشاہ نے پسند کر لیا، اس کو انعام و اکرام سے نواز دیا، تو اللہ تعالیٰ تو مالک الملک ہے، وہ کسی کا کوئی نقطہ پسند کر لے اس پر نواز دے، اس پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ یہ فرمایا پاکستان کی حفاظت ہم سب پر فرض ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کے نقصان سے جو خوش ہو وہ ہم نہیں کہہ سکتے اس کا ایمان اور دین کس درجے میں ہے، اور پاکستان کا کوئی ٹکڑا الگ ہو جائے اور کوئی اس پر خوشی منائے تو اس شخص کے دین میں بھی شک ہے، ایسے لوگوں کے لیے ہم یہی دعا کرتے ہیں اللہ ایسے نالائقوں کو ہدایت دے۔ بھائی یہ فکر ہونا کہ اسلامی قانون نافذ ہو جائے بہت مبارک ہے، ایسا ہو جائے تو سبحان اللہ ہم تو شکر بجا لائیں گے، لیکن ایک اسلامی ریاست ہونے کے باوجود جو پاکستان کی غیبت کرنا، اس کی اہانت کرنا، اس کے ٹوٹنے پر خوشی منانا، پاکستان کے لیے تمنا کرنا کہ اس کو نعوذ باللہ ہندو لے جائیں، سخت جرم ہے۔ جب اسلامی سلطنت کی ایک ان زمین کی حفاظت پر جان دینا خون بہانا شہادت ہے تو یہ ظالم جو پاکستان کے ٹوٹنے پر خوش ہو اللہ کے یہاں کتنا بڑا مجرم ہے۔ لہٰذا اگر ایسے خیالات آئیں تو توبہ کرو کہ اللہ ہم ہندوؤں کی غلامی سے پناہ چاہتے ہیں۔ شیخ الحدیث مفتی وجید صاحب وہ ہمارے مظاہروم حیدرآباد والے جو ٹنڈو والا یار میں موجود تھے، مفتی فقی صاحب مظاہروم والے ان کے بیٹے ہیں، ان کے بارے میں سے فرما رہے ہیں شیخ الحدیث مفتی وجید صاحب جو ٹنڈو والا یار موجود ہیں، اس وقت اس زمانے کی بات ہے، انہوں نے فرمایا میں جلسے میں موجود تھا جس میں حضرت مولانا مدنی رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ ایک دشمن یعنی انگریز کو تو ہم نے ہندوستان سے نکال دیا لیکن بعد میں ہندو اس سے بھی بڑا دشمن نظر آیا. جن ہندوؤں کے ساتھ ہم نے اتنی وفاداریاں کی وہ سب سے بڑا بے وفا اور غدار نکلا. تو یہ ایسا کفن چور ہے کہ پہلے والے کفن چور سے زیادہ خطرناک ہے. ہندو لوگ بڑے یہودیوں سے زیادہ وہ بے وفا ہوتے ہیں. پھر حضرت مدنی نے مثال کے طور پر دو کفن چوروں کا قصہ بیان فرمایا. اور ایک کفن چور تھا, وہ قبر سے مردوں کا کفن چراتا تھا. اس سے لوگ تنگ آ گئے, اللہ سے دعا کی, اے اللہ اس کو موت دے دے, یہ کفن چراتا ہے, مردوں کو ذلیل کرتا ہے. وہ مر گیا اور وہ سب لوگ خوش ہو گئے کہ جان چھٹی. لیکن جو دوسرا کفن چور تھا اس کا خلیفہ آیا, اس سے بھی دو ہاتھ آگے نکلا. کفن بھی چوری کرتا ہے اور مردے کی بھی حرمتی بھی کرتا تھا. سب لوگوں نے کہا رحم اللہ, یہ یعنی اللہ تعالیٰ پہلے کفن چور پر رحمت نازل فرمائے. پہلا کفن چور بہتر تھا, کم از کم بے حرمتی تو نہیں کرتا تھا. دوسرا والا تو لاشوں کی بے حرمتی کرتا تھا. تو مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ کی عزت کو ہم اپنا ایمان سمجھتے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے شیخ مولانا شاہ عبد الغنی صاحب کو دیکھا کہ ان سے بغل گیر ہوئے اور معانقہ کیا. اور ایک خاص فتنہ اعظم گڑھ میں پیدا ہو رہا تھا, اس کے خلاف کام کرنے کے لیے ان کو بلایا. لیکن شاگردوں کی کم ظرفی اور بے عقلی ہے, یہ لوگ بڑوں میں تفرقہ بازی کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو لڑاتے ہیں. کیا کہیں, افسوس ہوتا ہے, سب ایک ہی سلسلہ ہے. مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ کس کے خلیفہ تھے؟ مولانا نشید احمد گنگوہی کے. اور مولانا گنگوہی کس کے خلیفہ تھے؟ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ کے. سارا سلسلہ ایک ہی تو ہے. فرمایا میرے شیخ پاکستان آ کر بہت خوش رہتے تھے. کبھی کبھی بے پردگی شریعت کے خلاف کام دیکھ کر افسوس بھی ظاہر کرتے تھے کہ ہاں یہ پاکستان کیسا نا پاکستان نظر آ رہا ہے, یہ پاکستان نا پاکستان کیوں ہو رہا ہے, اب پاکستان کی جنگ کے لیے کیا جذبہ تھا. یہاں لا غیر شریف باتیں ہوں لیکن ہم آپس میں اپنے بھائیوں سے شکایت تو کر لیتے ہیں, ان حکمرانوں کو برا بھلا بھی کہہ دیتے ہیں. ان کافروں کے مقابلے میں, ہندوستان کے مقابلے میں ہم سینہ سپر ہوں گے. آخری عمر میں میرے شیخ پاؤں سے معذور ہو گئے تھے, کھڑے نہیں ہو سکتے تھے. اس کے باوجود یہ جذبہ تھا. ایک فوجی افسر میجر تور تھے, جو باشرات آدمی تھے, ان کی ایک مٹھی داڑھی بھی تھی, نمازی تھے. فرمایا میجر تور, جب جہاد شروع ہو, ہندوستان پاکستان کی جنگ شروع ہو جائے, تو اگرچہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا, میرے گھٹنے بیکار ہو گئے ہیں, لیکن مجھے چارپائی پہ لاد کر لاہور کے بارڈر پر میری چارپائی پر بچھا دینا, جب توپ چلے تو توپ کا ہینڈل میرے ہاتھ میں دے دینا. حضرت کے ذہن میں پرانے زمانے کی توپوں کا تصور تھا, اس لیے فرمایا ہم توپ چلاتے رہیں گے اور گولا کافروں پر پھینکتے رہیں گے, اور کوئی گولا ادھر سے آئے گا اور میں شہید ہو جاؤں گا. اور یہ کہہ کر حضرت رونے لگے. فرمایا میں نے شہادت کے 10 سال لاٹھی اور تلوار سیکھی ہے, جیسے 10 سال میں لوگ عالم ہوتے ہیں, ایسی ہم نے 10 سال جہاد کے لیے, شہید ہونے کے لیے تلوار سیکھی ہے. حضرت کا جذبہ جہاد دیکھو. اور میرے شیخ نے فرمایا نواب واجد علی کے زمانے جب جہاد ہوا تھا, ایک عالم جو میرے ہم وطن تھے اس میں شریک تھے, ایک بڑے میاں بھی میرے وطن سے گئے تھے, بہت اللہ والے تھے. ان بڑے میاں نے بتایا کہ وہ مولانا کفن کندھے پر رکھ کر ہندوؤں کے مقابلے میں تلوار چلا رہے تھے, اور ساتھ سے ایک مصرعہ پڑھتے تھے, سر میدان کفن بردوش دارم, اے اللہ میں میدان جہاد میں آپ کی راہ میں جان دینے کے لیے کفن لے کے آیا ہوں اور مشتاقانہ آیا ہوں. تو آسمان سے آواز آئی, اے مظلوم جلدی سے میری آغوش رحمت میں آ جا, یعنی میں تجھ کو جلد شہادت دینا چاہتا ہوں. پھر وہ شہید ہو گئے. تو بڑے میاں جو جہاد میں شریک تھے, انہوں نے آسمان سے جو آنے والی آواز کو سنا تھا, انہوں نے میرے شیخ کو سنایا, اور حضرت نے مجھے سنایا, یعنی آسمان سے سننے والی آواز نے. اور مجھ میں صرف ایک راوی ہے, اور وہ ہیں میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو میں نے چند باتیں عرض کر دی تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے پاکستان اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. اس عظیم نعمت پر ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے. اور صحیح شکریہ کیا ہے بتا دیتا ہوں. فتقوا اللہ لعلکم تشکرون, غزوہ بدر میں ہم نے تم کو فتح دی, وانتم اذلہ, تم کمزور تھے. فتقوا اللہ, تو اے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں, تقویٰ کی زندگی گزارو. لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ. پاکستان کا اصلی شکریہ, پاکستان کی طرف اصلی ہجرت اور جشن آزادی کی خوشی کے اظہار کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگ تقویٰ اختیار کریں اور گناہ چھوڑ دیں. مہاجر کے معنی کیا ہیں؟ المہاجر من ہجر الخطایا والذنوب, اور کما قال علی صلی اللہ علیہ وسلم, اصلی مہاجر وہ ہیں جو خطائیں چھوڑ دے اور گناہ چھوڑ دے. یہ تھوڑی کہ ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے اور ٹیلی ویژن وی سی آر میں مست ہو گئے, جو پردہ کرتی تھی عورتیں بے پردہ ہو گئیں. پیسہ آ گیا تو اب کیا پوچھنا, غیر شرعی تقریباتیں ہو رہی ہیں, لڑکیاں بے پردہ پھر رہی ہیں. ہجرت کے اصل معنی گناہ چھوڑنا, وطن چھوڑنا بھی ہجرت ہے. لیکن اس سے زیادہ اہم ہے گناہ چھوڑ دیں. اور یہی پاکستان کی نعمت کا صحیح شکریہ ہے, کیونکہ وطن چھوڑنا تو آسان ہے لیکن گناہ چھوڑنا مشکل ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. انشاءاللہ اس ہفتے جو سفر ملتوی ہو گیا کسی وجہ سے ہوا تھا, وہ بھی پاکستان کی وجہ سے ہوا تھا. وہ خاص لوگوں کو بتا دیں گے پاکستان کی حفاظت کی وجہ سے پاکستان کے لیے فقیر نے چھٹی کی تھی. ان شاء اللہ پھر اگلے ہفتے سفر ہوگا. اب دعا کر لیتے ہیں. صلی اللہ علی نبی رمی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے پیارے اللہ, مجھے معاف فرما دیجئے, ہم سب کو معاف فرما دیجئے. ہمارے وطن پاکستان کی ایک ان زمین کی حفاظت فرما. غزہ میں جو ظلم ہو رہا ہے, اے اللہ, یہودی جو اس پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں, ان کے قبضوں ان کے ارادوں میں آگ لگا دے, ان کو آپس میں لڑوا دے. اے اللہ, غزہ کو آزادی نصیب فرما, فلسطین کو آزادی نصیب فرما, وہاں کے لوگ جو قربانیاں دے رہے ہیں قبول فرما. اے اللہ, فرشتوں کے ذریعے مدد فرما, ان اسرائیلیوں ان یہودیوں کو ہلاک و برباد فرما, جو اس کے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں ان کو عقلوں پہ پتھر برسا دے. اے اللہ, ان کو آپس میں لڑا دے. اور یا اللہ, آپ نے جو ہمیں زندگی دی ہے, آج جو ہم نے حضرت والا کی باتیں پڑھی ہیں, اے اللہ, آپ کو خوش کرنے والا بنا, آپ کی ناراضگی سے بچنے والا بنا. پاکستان کا صحیح شکریہ تقویٰ ہے. مجھے بھی اور ہم سب کو جو سن رہے ہیں جو سن رہی ہیں, سب کو تقویٰ کی دولت عطا فرما دیجئے. اے اللہ, نظر کی حفاظت کی توفیق دے دے. پانچوں کی نماز میں بھی ہم ڈھیلے پڑے ہوئے ہیں, ہم مردوں کو پانچوں کی نماز جماعت سے ادا کرنے والا بنا, فجر میں اٹھنے والا بنا, ہر نماز کو جماعت سے ادا کرنے والا بنا, خواتین کو وقت پہ ادا کرنے والا بنا. اور جو لوگ موبائل کے فتنے میں ڈوب گئے اور اس میں پاگل ہو گئے, اس دلدل سے ان کو نکال دے, اس سے جان چھڑا دے. یہ بھی یہودیوں کے دلدل ہے. مسلمانوں کو, اس نوجوانوں کو یہ پھنسا رہے ہیں اس میں, تاکہ یہ لوگوں کے اندر جذبہ جہاد ختم ہو جائے. اے اللہ, دلدل سے, اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس چیٹ جی پی ٹی کے چکر سے ہم سب کو نکال کے, اے اللہ, عقل کو استعمال کرنے والا بنا, اور اس پہ شریعت کا غلبہ رکھنے والا بنا, اکابر کے طریقے پہ چلنے والا بنا. خاص فضل فرما دیجئے. اے اللہ, ہمیں بھی اور اس نوجوان نسل کی حفاظت فرما اس چیٹ جی پی ٹی اور اے آئی کے چکر سے. خاص فضل فرما دیجئے, آپ راضی ہو جائیے. اے اللہ, ہم سب کو تقویٰ والی زندگی عطا فرما. اے اللہ, اس ٹیکنالوجی کو صحیح استعمال کرنے والا بنا. پاکستان کے ایک ایک ادارے کی حفاظت فرما. اے اللہ, پاکستان کے ایک ایک ادارے کی حفاظت فرما. اے اللہ, آپ راضی ہو جائیے, ہم سب کو تقویٰ کی دولت عطا فرما دیجئے. اے اللہ, ہم سب کو نافرمانیوں والی جگہ جانے سے ہی بچا لے. جگہ جگہ جو کانسرٹ ہوں گے, 14 اگست 13 اگست کو فنکشنز ہوں گے, اس میں جو میوزک چلے گی, جو ترانوں کے ساتھ گانے واجے ہوں گے, جو تصویر کشی ہوگی, اور جو مرد عورت ساتھ ہوں گے, اور اتنے سارے گناہ ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں فنکشنز کے اندر, ان پہ جانے سے ہم سب کی حفاظت فرما. ہاں, اگر کوئی اسلامی اسلوب اسکول ہو یا مدرسہ ہو جہاں شریف حساب سے سب ہوتا ہو تو صحیح ہے, مگر جہاں نہیں ہوتا, جہاں منکرات ہیں, ان سب سے ان جانے سے ہم سب کے ہمارے بچوں کی حفاظت فرما. اے اللہ, ہم سب کو اسلام سے محبت عطا فرما, اسلامی تعلیمات سے محبت عطا فرما, تقویٰ کی دولت عطا فرما. اس مجلس کو قبول فرما لے, جو بیمار ہے صحت عطا فرما, جو پریشان ہیں جو پریشانیاں دور فرما. اور یا اللہ, جس کے رشتے نہیں آ رہے جوڑ کے رشتے عطا فرما, جو قرضوں میں جکڑے ہیں قرضوں غیر سے انتظام فرما, جو بے روزگار ہیں حلال روزگار عطا فرما, جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما, اور ہم سب کو مرتے دم تک اللہ والوں کی صحبت نصیب فرماتے رہیے. وصلی اللہ علی نبی امی آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ اگلے ہفتے جو سفر کی ترتیب تھی وہ اگلے ہفتے انشاءاللہ ہوگی. اللہ کی رحمت, امید ہے انشاءاللہ. بند کر دیں.